لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضامین حسن سے متعلق چل رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں پانچ چیزوں کا غم اور فکر کہتے ہیں کہ زندہ آدمی کو پانچ چیزوں کا غم ہوتا ہے لہذا ہر آدمی کو ان پانچ چیزوں کی فکر میں رہنا چاہیے نمبر ایک اپنے گزشتہ گناہوں کی فکر رکھے کہ ان کا کرنا تو یقینی ہے مگر معافی کا کچھ پتہ نہیں لہذا ان کی ہر وقت فکر لگی رہنی چاہیے نمبر دو وہ نیکیاں کتنی بھی ہوں مگر ان کے مقبول ہونے کا یقین نہیں اور نمبر تین اپنی گزشتہ زندگی کا علم تو ہے کہ کیسی گزری مگر باقی کا کچھ پتہ نہیں نمبر چار یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو ٹھکانے بنائے ہیں مگر نہ معلوم ہمارا ٹھکانہ کون سا ہوگا نمبر پانچ یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہے یا ناراض پر جس شخص کو عمر بھر یہ پانچ فکریں لگی ہوں وہ اسے ہنسنے سے روک دیں گی حقیقت ہے کہ جو آدمی بھی رجوع اللہ رکھتے ہیں تو ان کو ان باتوں کی بڑی فکر رہتی ہے اور ان فکروں کی وجہ سے ہی وہ بڑے کامیاب اور کامران رہتے ہیں اور جن کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور دنیا میں مست و مگن رہتے ہیں تو وہ پھر بہت کچھ آگے چلے جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کو زیب نہیں دیتی بہرحال ہمیں آپ کو اپنی فکر کرنی ضروری ہے دوسروں سے ہمیں کیا سروکار ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے اس لیے جو بھی خطائیں قصور ہوئی ہے زندگی میں ان کی بڑی فکر رہے توبہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ہر وقت فکر لگی رہے اسی طرح سے نیکیاں بے شک جتنی بھی ہوئی مگر ان کا پتہ نہیں کہ مقبول ہیں کہ نہیں ایک بزرگ گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد تھے مولانا محمود صاحب اور پہلے ہی شاگرد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق بتایا ہمارے سامنے بھی جب یہ بات آئی تو ہم نے بھی پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ کس کا ہے اس سے پہلے ہم کسی بھی بزرگ کا یہ واقعہ بیان کرتے رہے لیکن حضرت مفتی صاحب نے جب نام لے کر بتا دیا تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے کیسے کیسے ہوتے ہیں ایک وقت ایسا ہوا کہ گھر میں کھچڑی پکی تھی اور اس میں نمک زیادہ ہو گیا تھا حضرت مولانا محمود جو تھے انہوں نے میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے لیکن اس دن کچھ کام کی وجہ سے اہلیہ مصروف رہی اور انہوں نے فرما دیا کہ آپ کھانا کھا لیجئے مجھے دیر لگے گی تو انہوں نے وہ کھانا کھا لیا کھچڑی کھائی تو اس میں نمک تھوڑا تیز تھا دل میں سوچا کہ اللہ کی بندی ایسے اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلاتی ہے اگر ایک دفعہ بغیر اس کے ارادے کے نمک زیادہ ہو گیا تو کیا کہنا کیا شکایت بہرحال جب اہلیہ محترمہ کام سے فارغ ہو گئی اور انہوں نے کھچڑی کھائی تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے بتایا بھی نہیں آج نمک تیز ہو گیا تھا کہا کہ آپ کو کیا تنگ کرتا اور کیا بتاتا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جب گئے تو پوچھنے والے نے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا گزری کیا بھی تھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمود تیری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہمیں تیرا یہ عمل بہت پسند آیا کہ تو نے اپنی بیوی کا اتنا خیال کیا کہ اس سے شکایت تک نہیں کی بس اس پر جاؤ تمہاری مغفرت تو اللہ تعالیٰ کے معاملات بڑے نرالے ہیں ذرا ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر فرما دیتے ہیں اور تفصیلی جب حساب کتاب ہوگا, جب بھی امید ہے کہ ایسے حضرات سے اللہ تعالیٰ درگزر ہی فرمائیں گے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں قلم دوات کا سلسلہ ہوتا تھا کہ قلم کو دوات کے اندر ڈال کر سیاہی لگا کر اور پھر لکھا کرتے تھے. پریس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, ہاتھ سے لکھنے کے سلسلے ہوا کرتے تھے, مخطوطے ہوا کرتے تھے. تو وہ اس طرح سے لکھ رہے تھے کہ ایک مکھی ان کے قلم پر آ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو جنبش نہیں دی تا وقت ہے کہ وہ مکھی از خود اڑ نہ گئی. دل میں یہ سوچا کہ یہ مکھی مجھے پیاسی لگ رہی ہے, اسی بنا پر وہ رکے رہے رکے رہے. جب وہ مکھی سیاہی پی کر چلی گئی تب انہوں نے حرکت دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو, حالانکہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, بڑے عالم, فاضل, زبردست علامہ, لیکن ان کے تمام اعمال فرمایا کہ ایک طرف تمہارا یہ عمل ہمیں اتنا محبوب لگا اور اتنا پسند آیا کہ ہم اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرتے ہیں, جبکہ وہ اپنے وقت کے ایسے بزرگ تھے. ایک فلسفی ان سے الجھ رہا تھا آگ کے بارے میں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ حیل و حجت سے بات کر رہا تھا اور کام لے رہا تھا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی آگ حقیقی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز جو ہے کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر کو اس وقت بدل دیا, اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری پوری قدرت ہے. وہ باتیں کر رہا تھا الٹی سیدھی. تو بہرحال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت انگیٹھی قریب تھی اور آگ دیکھ رہی تھی, اس میں سے انگارے اٹھائے اور ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرنے لگے, اور اس کے بعد وہ انگیٹھی اس کے اوپر الٹ دی. الٹ دی, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ کچھ بھی نہ ہوا. اس کے بعد پھر اس کی گود میں سے سارے انگارے جتنے میں سے کوئلے وہ سارے نکال کر پھر انگیٹھی میں ڈال دی اور فرمایا اب تم لو. اب جو اس نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ جلنے لگے. تو ایسے اپنے وقت کے بزرگ تھے یہ, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ رحمت خدا مندی بہانہ می جو ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں بہانہ ڈھونڈتے ہیں, ذرا سا بھی معاملہ کوئی ایسا ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اسی پر مغفرت فرما دیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک پلیا کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ ادھر سے ایک کتیا بھی آ رہی تھی. پہلے نمبر پر تو خیال آیا کہ کتیا کتیا ہے, ظاہر ہے میں انسان ہوں تو میں اشرف ہوں, میں چلوں اوپر چڑھوں تو کتیا خود بخود ہٹ جائے گی. پھر دوسرے نمبر خیال آیا کہ کتیا تو بہرحال معصوم ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں, اور میں ایک انسان ہوں کہ گناہوں کا مجموعہ ہوں. بس یہ خیال جب آیا تو آپ ہٹ گئے. کتیا نے دیکھا کہ راستہ مل گیا تو وہ کتیا آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر ان کی مغفرت فرما دی. باہر کیمپ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں, قدرت کے نظام ہیں. ہمیں آپ کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارا آپ کا کون سا عمل اتنا زیادہ محبوب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ فرما دے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, اور اسی روشنی میں بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ نیکی کو کبھی بھی چھوٹی سمجھ کر چھوڑو نہیں, اور برائی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی کرو نہیں. نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا درجہ رکھتی ہو. اسی طرح سے برائی چھوٹی سے چھوٹی ہمیں آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ہلاکت کے سلسلے میں کیا معنی رکھتی ہے اور کیا اہمیت رکھتی ہو. تو بہرحال یاد رکھنے کی بات ہے, اور یہ آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں, ایک ماچس کی تلی پوری فیکٹری کو پھونکنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. روئی کی گانٹھ میں سگریٹ کا ایک ٹوٹا ہی کافی ہو جاتا ہے, آدمی تو بے توجہ کے ساتھ اس کو پی کر ٹوٹا پھینک دیتا ہے اور وہ اڑتے اڑتے وہاں جا کے اس میں آہستہ سے اپنا سلسلہ کرتا ہے, اور اس طرح سے آگ لگانے کا سلسلہ کرتے کرتے یہاں تک آگ لگاتا ہے کہ وہ پوری فیکٹری جو ہے لپیٹ میں آ جاتی ہے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں, میں وہیں رہتا تھا تو زور کے آس پاس دھماکے ہونے لگے, سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. حرم شریف میں تھے تو آواز اور زیادہ گونج رہی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ ایک ٹرک کے اندر سلنڈر تھے گیس کے, اس نے کہا چلو جا تو رہا ہوں منزل پر, راستے میں سگریٹ ہی جلا لوں. اس نے وہاں ایک جگہ سے دکان سے سگریٹ لی اور سگریٹ لے کر سگریٹ جلائی, اور ادھر سلنڈروں میں کوئی سلنڈر لیک تھا, اس کے قریب کھڑا ہو کر اس نے جو آگ لگائی ماچس جلائی تو وہ ماچس جو تھی اس نے وہاں تک کام کیا اور گیس میں آگ لگ گئی. اور دیکھتے دیکھتے جو تباہی مچی, اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ آدمی کوئی زخمی نہیں ہوا. ویسے سلنڈر جو تھے اڑ اڑ کے دور دور جا جا کے پڑے, بھگدڑ مچ گئی بہت زیادہ, یہ ہو گیا. تو بہرحال ایک ماچس کی تلی کی وجہ سے سلنڈر پھٹنے شروع ہو گئے. یہاں پر نازم آباد چورنگی کے پاس الٹے ہاتھ کو یہاں سے جاتے ہوئے جو پی ایس او کا غالباً وہ ہے پیٹرول پمپ, وہاں وہ ٹرک والا لے کر آیا پیٹرول اور وہ اندر ڈال رہا تھا ٹینک میں. اس میں جو اس نے کنیکشن لگا رکھا تھا, پائپ لگا رکھا تھا, وہ تھوڑا تھوڑا سا لیک ہو رہا تھا, قطرہ 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 ٹپک رہا تھا. اس نے سوچا بھی نہیں, لاپرواہی سے کھڑے ہو کر اس نے وہاں پر سگریٹ جلائی, اور سگریٹ جلانی تھی کہ ایک دم سے اس میں آگ لگ گئی, اور دیکھتے دیکھتے بڑی مشکل ہو گئی. وہ تو غنیمت ہو گیا کہ معاملہ جو تھا وہ ڈرائیور کی سمجھ میں بات آ گئی, اس نے وہاں سے ٹینکر کو جلدی سے آگے ہٹایا کہ باقی پیٹرول پمپ تو بچ جائے. تو بہرحال کافی نقصان ہو گیا ٹینکر کا. اسی طرح سے بالکل ایسا ہی واقعہ کریم آباد پر پل کے پاس جو کالج ہے, کالج کے متصل ہی کونے پر پیٹرول پمپ ہے, وہاں بھی بالکل ایسا ہوا کہ پیٹرول دے رہا تھا ٹینکر تو اس میں لیک ہو رہا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آدمی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی اس کو چھوٹی نہ سمجھے, وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت وہ تو چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا, ایک صندوق اس کے اندر ریشمی کپڑے قیمتی قیمتی تھے, ایک چھوٹی سی چنگاری اس کے اندر رکھ دو, بڑی نہیں چھوٹی سی چنگاری, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا حضرت وہ تو جلائے گی, یہاں تک کہ پورا صندوق ہی جل جائے گا اور نقصان بڑا ہو جائے گا. فرمایا کہ بھائی چھوٹی چنگاری سے کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے سمجھایا کہ چھوٹی سی چنگاری کی جس طرح تباہی بربادی ہے, اسی طرح سے گناہ جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہے, اس لیے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. انسان جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے آدمی آتے ہیں دنیا میں, پن پناتے ہیں, بڑے کر و فر سے زندگی گزارتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کا مال کھا جاتے ہیں اور حساب کتاب دیتے نہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا ان کو, یا تو خوب مزے میں رہتے ہیں, اور جب اللہ میاں کی طرف سے حکم آ جاتا ہے ان کا ٹیٹ و دبا دیتے ہیں فرشتے, تو پکڑتے ہی فرشتے پھر ان کو لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد جو حساب پوچھتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. دنیا میں ان کو کوئی پکڑ نہیں پاتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ڈھیل ہوتی ہے. بڑے بڑے فرعون آئے, نمرود آئے, شیاطین آئے, اور انہوں نے اپنے زمانے کے اندر کر و فر دکھائے, اور بھی قیامت کے قریب بڑے بڑے شیاطین آئیں گے, فسادی آئیں گے, دجال آئے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور نیکیوں کے سلسلے میں اس کو گھمن کی بھی گنجائش نہیں. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے بعد نماز ہے. نماز ایسی جامع عبادت دی ہے اللہ پاک نے کہ یہ خالص تقریباً سارا جو ہے ذکر اللہ ہی کا مجموعہ ہے. آدمی نماز پڑھ کر یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا, میں نے خوب نماز پڑھی, زبردست مزے آئے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں آپ کو بتا کر گئے کہ سلام پھیرتے ہی تین مرتبہ استغفار کرنا. استغفار کے معنی ہیں اللہ کی طرف دیکھنا کہ اس نے توفیق دی تو میں نے یہ عبادت کی, ورنہ میری کیا طاقت اور کیا ہمت کہ جو میں عبادت اتنی اہم کر لیتا. جس عبادت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے, کسی کو قیام میں لگا دیا, کسی کو رکوع میں لگا دیا, کسی کو سجدے میں لگا دیا, کسی کو قعود میں لگا دیا, اور وہ قیامت تک اسی طرح لگے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو پانچ وقت اپنے دربار میں حاضری کی یہ سعادت عطا فرمائی. جب ایسی اہم عبادت پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو استغفار کا حکم دیا ہے تو بتایا یہی ہے کہ آپ اور ہم کسی طرح بھی فخر کرنے کے لائق نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ اپنا ہمارا آپ کا مقام بتایا اور ذکر فرمایا ہے. سورت ہے 29 پارے میں سورہ دہر شروع کی اللہ پاک نے سورت کو ہل تعالی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا, یا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا. حقیقت ہے کہ نہیں کہ آدمی کے اگر کپڑے پر لگ جائے تو چھپ کر دھوتا پھرے, بدن پر لگ جائے تو دھوتا پھرے, کسی سے تذکرہ نہ کرے وغیرہ وغیرہ. اسی اس میں اللہ کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے جو پیدائش کا سلسلہ رکھا اس قدر مخفی ہے, وہ اس قدر مخفی ہے کہ جتنا بھی غور کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی خفیہ رکھا ہے. میں غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ چیونٹے چیونٹیاں جو ہیں ان کا ملاپ کا سلسلہ عام اوپر نہیں ہے, یعنی ہمیں آپ کو ان کا ملاپ نظر نہیں آتا. اپنے دلوں میں ملتے ہوں گے, اس سے ان کی نسل کتنی پھیلتی ہے. لیکن انسان کھلا کھلا بھی ملتا ہے, لیکن اس کے ملنے میں اللہ پاک نے جس درسو میں کچھ چھپا رکھا ہے, پوشیدہ کر رکھا ہے, وہ اتنا باریک ہے اور ایسا نظر نہ آنے والا ہے کہ خردبین سے دیکھا جاتا ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم کر دیتے ہیں, کرم فرما دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت انسان جو ہیں وہ اس طرح سے فخر کرنے کے قابل نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں جب بیان فرمائیں تو فرماتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ولا فخر علیہ, یہ بات اس طرح سے ہے اور اس پر میں فخر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان فرماتے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے قدرت سے آپ کو اعزاز عطا فرمائے ہیں اس کا ذکر فرماتے اور فرماتے تھے کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا. بار قید حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ایک انسان کی طرح رہنے کی تعلیم دی. اس میں عاجزی, انکساری, اخلاص اور اخلاق کو بڑی زبردست اہمیت ہے. اخلاص کے ساتھ اخلاق ہونا بھی ضروری ہے. آدمی میں اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ عمل بہت مقبول ہوگا. انسان بد اخلاق ہے تو بہت ہی زیادہ اس کے لیے اللہ پاک نے بھی اپنے کلام پاک میں فرمایا فزن غلیظن لن فضو من حولک, اگر آپ جو ہیں بد اخلاق ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں, لیکن آپ اتنے پیارے اخلاق والے تھے کہ خود اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ پیمانے پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا. کیا حالت تھی آپ کی کہ دشمن آپ کا گلا پکڑ کر گھونٹ رہا ہے, چادرہ کھینچ رہا ہے, پیسے مانگ رہا ہے, اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں بول رہے. ساتھ میں حضرت بلال ہیں, ان کو بھی روک رہے ہیں, فرما رہے ہیں اس کا حق ہے. آج کوئی آدمی ذرا سی بات ہوگی, ایک اگر کہے گا تو دس سنے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تعلیم دی, اللہ پاک نے تعلیم دی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب کسی جاہل سے سابقہ پڑ جائے تو ان سے کہو سلامتی, معافی چاہتے ہیں. رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے سلسلے میں انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو چڑچڑاپن ہونے کی توقع ہوتی ہے. اس وقت کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ فرما گئے ہیں کہ اگر کوئی الجھے تو اس سے کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے, الجھنا نہیں. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دو آدمی آپس میں گالم گلوچ ہو رہے تھے, ایک سنا رہا تھا دو تو دوسرا سنا رہا تھا دس. آپ وہاں جب پہنچے آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو تو چھوڑ, مجھے تو کہہ لے جتنا تیرا دل چاہے, گالیاں دے برا کہہ لے, تجھے ادھر سے ایک جواب نہیں ملے گا. وہ بڑا شرمندہ ہوا, اور لکھا ہے کہ دونوں کے اندر پھر جو ہے نا باہم میں محبت پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بڑے اچھے اچھے گزرے ہیں اور ان کے اخلاق بڑے اونچے تھے. خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے اخلاق کا عکس ان لوگوں کو بھی نصیب ہوتا ہے, اسی عکس کی بنا پر ہی وہ ہستیاں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والی ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آپ مجھ سے بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اونچے اخلاق والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جتنا یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی اونچے درجے والا بتاؤں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو تو اس سے بھی اونچے درجے پر میرے ساتھ ہوگا جنت میں. جو آدمی اخلاق میں اونچا ہے تو وہ اللہ رسول کے نزدیک بھی درجے میں اونچا ہوگا اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہوگا وہ, اور جو بد اخلاق ہوگا تو وہ نہ جانے کہاں جا کے پڑے گا. امت میں سب طرح کے لوگ ہیں. اخلاق کا بھی آپ کو میں نے واقعہ سنایا, اس طرح سے اور بہت بہت لوگ جو ہیں بڑے اچھے اچھے اخلاق والے بھی ہیں اور اسی طرح سے بد اخلاق بھی ہیں. اس پر بھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اپنے مرید کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے. کوٹھی تھی, اس میں بیچ میں پردے کا انتظام تھا, پردہ ہٹا دو تو ایک کمرہ بن جائے, پردہ لگا دو کھینچ دو تو دو بن جائیں, اہلیہ ان کے ادھر کھانا ادھر. تو حضرت ہمارے کھانا جب شروع ہوا تو خوش ہو کر, ہمیشہ حضرت کی عادت تھی کہ وہ کھانے والے کی کھانا پکانے والوں کی کھانے کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے. حضرت نے حسب معمول وہاں بھی کام یہ شروع کیا کہ بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے کھانے پکائے ہیں, پکانے والیوں نے بڑی مہربانی کی. اس طرح کا کچھ مضمون بیان فرمایا تو پیچھے سے رونے کی آواز آنے لگی اور حضرت تو ہمارے چپ ہو گئے اور ان کی ہچکیاں بند گئی روتے روتے. جب وہ خاموش ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی شاید. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی نہیں حضرت, میں ان کو اچھے اچھے کھانے پکا کر 30-40 سال کا بتایا کہ اتنے عرصے سے پکا کے کھلاتی ہوں, کبھی ایک دفعہ انہوں نے پھوٹے منہ سے میری تعریف نہیں کی. آپ ہیں کہ آج پہلی دفعہ تشریف لائے اور آپ نے تعریف کی, مجھے بڑا احساس ہوا. میرے علم میں ایسے لوگ ہیں, بعضے دنیا سے چلے گئے اور بعضے ہیں جو پڑھنے درجے کے بد اخلاق ہیں. ایک تو ایسے کہ ابھی تک وہ رس رہے ہیں, اہلیہ بیچاری شکوے کرتی کرتی دنیا سے چلی گئی کہ کبھی انہوں نے پھوٹے منہ مجھے کبھی اچھا نہیں کہا, کبھی میری تعریف نہیں کی, کبھی میرا کام کی تعریف نہیں کی, کبھی مجھ سے محبت سے بولے نہیں, کبھی میرے لیے کوئی ہدیہ نہیں لائے. بیچاری شکوے کرتی کرتی دنیا سے چلی گئی, مدت گزر گئی, شوہر جو ہے وہ نابینا ہو گئے اور اب جو ہے وہ چارپائی سے لگے ہوئے ہیں. اب روتے ہیں کہ بیوی میری بڑی اچھی تھی. بہرحال وہ بیچاری تو شکوے کرتی کرتی دنیا سے چلی گئی, زندگی میں کبھی اس کو ایک پیسہ نہیں دیا, اس کی کبھی تعریف نہیں کی, کھانا پکانے کی تعریف نہیں کی, جبکہ اس نے خوب خدمت کی. ایک اور صاحب تھے, ان کا انتقال ہو لیا, اللہ پاک مغفرت فرمائے. ان کا ایک ہی بیٹا ہے, بیٹیاں کئی تھیں, ہمارے نمازی تھے وہ. تو بہرحال ان کے بیٹے بتاتے رہتے تھے, اکلوتے بیٹے تھے, کہ ابا کا معمول یہ ہے کہ گھر پر جب آتے ہیں تو بیل نہیں بجاتے, آواز نہیں دیتے, آگے دروازے کے ٹھوکر مارتے ہیں. ٹھوکر مارتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ابا آ گئے, اور ایسا ہوتا تھا جیسے سانپ سونگ گیا, گھر میں سناٹا آ جاتا تھا. جبکہ پانچ چھ بیٹیاں تھیں ان کی, ایک بیٹا تھا. ان کے لیے دو تین طرح کے سالن پکتے تھے, اور ظاہر ہے کہ اہلیہ اور بچیاں بڑے اچھے طریقے سے کھانے پکایا کرتی تھیں, لیکن ذرا بھی اونچ نیچ ہو جائے کھانے کے اندر, پلیٹ جو ہے وہ اہلیہ کے منہ پر دے مارتے تھے. اس بیچاری نے زندگی بھر گزارا کیا بیٹے کے ذریعے ہم سے کہلوایا. جیسے آپ حضرات مضمون سنتے ہیں, وہ ہمارے مضامین میں بھی بڑی دلچسپی سے اور دلجمی سے بیٹھا کرتے تھے. ہم نے بتھیرے واقعات بیان کیے, بتھیرے واقعات بیان کیے, لیکن بات وہ ہوئی, فیصلہ پنچوں کا سر آنکھوں پر, لیکن پرنالا گرے گا وہیں. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کبھی. بیٹا آخر آخر تک بھی بتاتا رہا, ان کا رویہ یہی رہا. تو بہرحال ہمیں آپ کو اپنے رویے کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں آپ کو زندگی گزارنے کے دو قسم کے انداز ہیں, ایک ضابطے کا اور ایک رابطے کا. ضابطے کا جو انداز ہے یہ بڑا تکلیف دہ اور بہت ہی پریشان کن اور بہت ہی پریشانیوں کا مجموعہ ہے. ذرا ذرا سی بات پر ٹوکنا, ذرا ذرا سی بات پر قدغن لگانا, ذرا ذرا سی بات پر پابندی لگانا, اور اس میں کڑوے پن سے بات کرنا وغیرہ, یہ سب شامل ہے. اور رابطے کی زندگی بڑی اچھی ہے, محبت اور پیار کی زندگی ہے یہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ سے لڑ رہی تھی, آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا, فاروق اعظم ہوئے. آپ ایک گلی سے جاتے تھے تو اس گلی سے شیطان نہیں جاتا تھا, اتنا مرعوب ہوتا تھا, اتنا ڈرتا تھا. لیکن اہلیہ محترمہ ناراض ہوئی تو خوب سنا رہی تھی. اسی اثنا میں ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے دروازہ پیٹا, اور پیٹنے کے بعد وہ چل دیے. حضرت عمر اتنے اٹھ کر آئے, دیکھا تو کافی دور چلے گئے, آواز لگائی کہ بھائی آئے بھی اور جا رہے ہو, خیریت کیوں آئے تھے؟ تو بارہ لوٹ کر آیا, کہنے لگے جی حضرت مضمون واحد ہے, میں آیا تھا اپنی بیوی کو یہ بول کر کہ میں ابھی آتا ہوں حضرت عمر کے پاس سے ہو کر. آیا تو دیکھا تو محترمہ جو تھی وہ بول رہی تھی اور آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے, جو فاروق تھے, جلالی تھے, سب کچھ تھے, کیا فرمایا, بھائی بیچاری صنف نازک ہے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آتی ہے, ہمارے ساتھ رہتی ہے, ہمارے حق ادا کرتی ہے, کام کرتی ہے, دھندہ کرتی ہے, خدمت کرتی ہے, اگر کبھی کبھار کوئی غصہ آ جائے تو ہمیں کیا ان سے لڑنا. تو بار کے انہیں سمجھا کے بھیجا, اور ادھر آ کے اہلیہ محترمہ سے فرمانے لگے کچھ اور کہنا ہو تو کہہ لو. یا تو وہ غصے ہو رہی تھی یا مسکرا دی. تو بہرحال اخلاق ایسے اونچے ہونے چاہیے. میں نے یہ مضامین کافی پہلے کئی دفعہ بیان کیے. ایک دن بیان کے تھوڑی دیر کے بعد ہی گھر پر ایک محترمہ آئی, مجھے بھی میں پھڈا رہتا ہوگا, کہنے لگے کہ آپ ہے نا یہ مضامین بیان نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے تو ابھی دو ایک دن پہلے تو جمعے کو بیان کیا اتنا مضمون, اور میں آئے دن بیان کرتا رہتا ہوں, اب وہ میاں صاحب سننے والے نہیں ہوں تو میں کیا کروں. بار کہ میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ کو اونچے اخلاق والا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر محفل میں ارشاد فرمایا کہ آدمی باہر تو بہت ہی ہنستا ہے, مسکراتا ہے, بڑے تپاس سے ملتا ہے, اور گھر میں آتا ہے تو وہ ہوتا ہے ابوسن کم تریرہ, یعنی منہ چڑھایا ہوا, ایک دم منہ بسورا ہوا, اور غصے کے اندر آپے سے باہر ہونے والا. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں بزرگان دین, سوائے کسی کسی کے کہ ان کی آزمائش کا مسئلہ ہی ایسا تھا, تو باقی سب کے ساتھ جو ہیں بیویاں جو تھیں بہت اچھی طرح رہتی تھیں. بہرحال ہمیں آپ کو بھی ضرور ان کا خیال کرنا چاہیے. بہت مشہور بات ہے جو عام لوگوں میں سب میں مشہور ہے کہ عورت جو ہے پاؤں کی جوتی, تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ وزیر داخلہ ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک وزیر خارجہ, ایک وزیر داخلہ, یا بالفاظ دیگر ایک گاڑی کے دو پہیے, تو جب یہ دونوں پہیے ٹھیک ہوں, پنچر نہ ہو اور گڑبڑ نہ ہو, ٹیڑھے میڑھے نہ ہو, تو گاڑی فرسٹ کلاس چلتی ہے. وزیر داخلہ کو پہن کے جوتی بتا دیا تو ظاہر ہے کہ تکلیف دہ بات ہے کہ نہیں, اس کے دل پر کتنی چوٹ لگے گی. آج بھی ایسے بہت سے گھرانے ہیں جہاں پر عورت کو بیچاری کو بہت بے وقت کرتے ہیں. شادی سے پہلے میری بیٹی, ہائے میری بیٹی, ہائے میری بیٹی, اور شادی کے بعد ایسی اس کے ساتھ میں ماں سال جو ہے وہ رویہ اختیار کرتی ہے کہ اس کو ناک چنے چباتی ہے. صبح کی اٹھی ہوئی رات ہو جاتی ہے, سارے گھر کے دھندے پیٹتی ہے, اور ایسے واقعات بہت زیادہ عام ہیں. بہرحال اللہ پاک رحم کرے ہم مسلمانوں پر, مستورات بھی سنتی ہیں, مرد حضرات بھی سن رہے ہیں, عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا خیال رکھیں, اور آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھیں. اچھا گھرانہ وہ ہے ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھیں, محبت پیار سے زندگی گزاریں. اللہ پاک نعمت دے اولاد کی تو اس کی خوب خدمت کریں اور اس پر بھی اجر و ثواب لیں. بعض ایسی عورتیں بھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کا اتنا خیال رکھا, اتنا خیال رکھا کہ مثالی زندگی گزری ان کی. شوہر کے آنے سے پہلے سالن تیار, آتے ہی وہ بستر پہ بیٹھے سلام کر کے ان کے جوتے اتارے, موزے اتارے, اور ان کے لیے پانی گرم تیار رکھا, اور پانی ملا کر, پہلے وقتوں میں بھی تھا ابھی بھی اکثر گھروں میں ہے, پانی ملا کر غسل خانے کے اندر تیار کر کے رکھ دیا. میاں صاحب نہانے جائیں اور یہ ادھر آٹا وغیرہ گوندھ کر تیار کر رکھا ہے, روٹی پکائیں, میاں صاحب نہا کر آئیں, اور اس کے بعد بیٹھ کر دونوں میاں بیوی خوب کھانا کھائیں. محبت پیار اس کا, اور اس طرح کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے روح زمین پر ہیں. تو بہرحال اس طرح کے ہونے والے وہ بہت اچھے لوگ ہیں. حضور سرور کون رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی اپنی ایسی گزاری کہ آپ نے امت کو وہ سبق دیے ہیں کہ اگر امت اس پر عمل کرتی ہے تو وہ بڑی کامیاب ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر 4 سے زائد شادیاں کی تھیں, اور آپ سب کے حق نبھاتے تھے اور سب کا پوری طرح خیال فرماتے تھے, اور اپنی امت کو بھی آپ نے بڑی تاکید کی اس بات کے سلسلے میں. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بھی بڑی تاکید کی اور سمجھایا بتایا ہے. بار کہ اسی میں ایک واقعہ بھی عرض کرتا ہوں, لطیفے کے درجے میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک محترمہ تشریف لائیں, آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے شوہر دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات کو نماز پڑھتے ہیں, بڑے نیک ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ذہین آدمی وہ نہ سمجھے, آپ نے خوش ہو کے دعائیں دے دی کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے شوہر ہیں آپ کے, اللہ مبارک کرے اور زیادہ ترقی دے. وہ جب جانے لگی تو ساتھ میں ایک ساتھی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ مضمون سمجھے نہیں, یہ شوہر کی شکایت کرنے آئی تھی, شادی ہوئی ہے اور یہ ادھر التفات ہی نہیں کرتے. کہ فرمایا بلاؤ تو واپس واپس بلوایا. پھر جو ساتھ بیٹھے تھے ساتھی انہوں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے چار عورتوں کی اجازت دی ہے, ہر عورت کو پوری طرح حق دیا ہے وقت دینے کا, تو اس طرح سے ان کا نمبر جو ہے اگر ان کی چار ہوتی تو اس طرح سے چوتھے دن ان کا نمبر آتا ہے. تو اب جو ہے نا آپ فیصلہ فرما دیں اور ان کے میاں کو بلا کر سمجھا دیں کہ تین دن آپ عبادت کریں, ایک دن ان کے ساتھ مصروف رہیں. تو بہرحال وہ بڑی خوش ہو کے گئیں, اور اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شوہر کو بلا کر حق زوجیت ادا کرنے کے سلسلے میں بھی سمجھا دیا. حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے تو اس میں حق زوجیت ادا کرنے کا نظام بھی رکھا ہے. باہر کے اور بھی چیزیں جیسے خدمتیں ہیں, آدمی خدمت لے لیکن ساتھ ساتھ خیال بھی رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ اس میں پیغمبر سارے کے سارے سوائے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے پیغمبر شادی شدہ ہوئے. خود حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تنہ تنہا تھے, جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اکیلے اکیلے جنت میں گھومتے پھرتے تھے, کھاتے پیتے تھے, اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہوگی یا اللہ اکیلا ہوں, انسیت کے لیے کوئی سامان پیدا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اس طرح سے دو ہو گئے, انسیت کا سامان ہو گیا, جنت میں رہتے ہیں, مزے آ گئے. ادھر ابلیس کا کام جو تھا اس کی آگ لگ گئی تھی, سارے اس کے کام کا بیڑا غرق ہو گیا. اس کی انا کی وجہ سے اس نے وہ حرکت کی, اس کی وجہ سے پھر یہ دونوں جتے زمین پر آئے اور اس طرح سے زمین پر رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ایسا جاری ہوا کہ دونوں میاں بیوی بنے. ایک وقت ان کے دو بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. اللہ تعالیٰ کو نسل پھیلانی منظور تھی, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایک وقت کا لڑکا اور دوسرے وقت کی لڑکی, اس طرح سے شادی کیا کرو. بار کیف اس طرح سے ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل. قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی, حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ سانولی تھی. اس وقت شریعت کے حساب سے تو سانولی سے شادی کرنی چاہیے تھی قابیل کو, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس سے شادی کروں گا. حابیل نے بتیرا سمجھایا کہ اللہ کا حکم ایسے نہیں ہے, جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو. نہیں مانا. اس کے بعد پھر انہوں نے قربانی بھی پیش کی اللہ کے دربار میں. اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کچھ تھوڑا بہت کچھ بھی سامان جو ہے کھلی جگہ میں رکھ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے آگ آتی اور وہ کھا لیا کرتی تھی, جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی. وہ قربانی رکھ کے بھی دیکھ لی تو قربانی قبول نہیں ہوئی, پھر بھی ہے نا وہ باز نہیں آیا. بہرحال انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. بار کیف اس کے بعد اب پریشانی ہو گئی کہ موت پہلے واقع نہیں ہوئی تھی. اس طرح سے اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ ایک مرے ہوئے کوے کو لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے زمین کھودی, اور زمین کھو